بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 14 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. 15 اگست کو وائسرائے نے گاندھی کو جواب دیا. انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ گاندھی کی یہ تجاویز بھی ویسی ہیں جیسی کانگریس کے صدر نے اپریل 1942 میں اسٹیفرڈ کو پیش کی تھیں اور انہی وجوہ کی بنا پر مسترد کی گئی تھیں جو ملک کے معظم کی گورنمنٹ نے اب بیان کی ہیں. برطانیہ نے ہندوستان کو جو یہ پیشکش کی تھی کہ جنگ کے بعد آزادی دی جائے گی, اس میں یہ شرط عائد کر دی تھی کہ ایسا دستور وضع ہو جس پر ہندوستان کے تمام بڑے قومی عناصر متفق ہوں اور برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدے پر گفت و شنید ہو. ان شرائط کا مقصد یہ کہ نسلی اور مذہبی اقلیتوں اور پست اقوام کے حقوق کا تحفظ ہو جائے اور معاہدات کی ان پابندیوں کا جو دیسی ریاستوں کے حق میں ہیں. اگر گورنمنٹ کو مرکزی اسمبلی کے حق میں ذمہ دار ہونا ہے تو اس کے لیے دستور تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ دوران جنگ ناممکن ہے. جب تک جنگ ختم ہو دفاع اور فوجی مہمات کی ذمہ داری گورنمنٹ کی دوسری ذمہ داریوں سے الگ نہیں کی جا سکتی, اور جب تک نیا دستور نافذ العمل نہ ہو تمام ذمہ داری حکومت برطانیہ اور گورنر جنرل کے پاس رہنی چاہیے. اخراجات جنگ میں ہندوستان کے حصے کے متعلق یہ ہے کہ موجودہ مالی انتظامات کے سلسلے میں کوئی گفتگو یا حکومت برطانیہ شروع کر سکتی ہے یا حکومت ہند. اس کا خیر مقدم کیا جائے گا کہ ہندو, مسلمان اور دوسری اہم اقلیتیں اسی موجودہ دستور کے ماتحت جیسا کہ وہ ہے عبوری حکومت میں تعاون کریں, لیکن ایسی گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان عناصر کے درمیان اصولاً اس پر اتفاق ہو جائے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا جس کے مطابق نیا دستور وضع کیا جائے. وائسرائے کے جواب پر مسٹر گاندھی نے یہ فرمایا, یہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ حکومت برطانیہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اختیار اپنے ہاتھ سے دے جو اس کو 40 کروڑ انسانوں پر حاصل ہے, تا وقت کہ یہ 40 کروڑ اسے چھیننے کی طاقت پیدا نہ کر لیں. اس طرح حکومت برطانیہ اور وائسرائے نے مسٹر گاندھی سے گفت و شنید کا دروازہ بند کر دیا. مگر اسی گفت و شنید کا ایک دوسرا دلچسپ پہلو اور بھی ہے جو گاندھی نے 17 جون کے خط سے وائسرائے کے ساتھ شروع کی تھی. سمجھوتے کی عجیب بنیاد. مسٹر راج گوپال آچاریہ نے 8 اپریل کو نئی دہلی سے قائد اعظم کو خط لکھا جس میں ان کو یہ اطلاع دی, میں نے مارچ 1943 میں گاندھی سے ہندو مسلم سمجھوتے کی ایک بنیاد پر گفتگو کی تھی جو انہوں نے بالکل منظور کی اور مجھ کو یہ اختیار دیا کہ اگر میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ یہ تجاویز سب کے لیے منصفانہ ہیں اور حق کے مطابق, تو آپ پر یہ ظاہر کروں کہ وہ ان کو منظور کر چکے ہیں چونکہ گورنمنٹ نے وہ پابندیاں ہٹانے سے انکار کر دیا ہے جو کسی سے سمجھوتے کی گفتگو کرنے کے معاملے میں ان پر عائد ہیں. اس لیے یہ میں آپ کو ان کی طرف سے لکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس الجھن کا قطعی تصفیہ ہو جائے گا جس میں بد نصیبی سے ہم مبتلا ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر اچھی طرح غور فرمائیں گے کہ یہ تجاویز کس قدر منصفانہ اور عادلانہ ہیں. اس کے بعد 17 اپریل کو راج گوپال آچاریہ نے قائد اعظم کو دوسرا خط لکھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے مجھ کو بڑی مایوسی ہوئی کہ آپ وہ شرط منظور نہ کر سکے. اگر میں آپ سے یہ سنوں کہ آپ نے اس معاملے پر دوبارہ غور کیا تو میں آپ کا ممنون ہوں گا. پھر انہوں نے 3 جون کو قائد اعظم کے نام تار بھیجا اس معاملے کے متعلق جس پر میں نے آپ سے 8 اپریل کو بالمشافہ گفتگو کی تھی. مجھے میرے 17 اپریل کے خط کا جواب نہیں ملا. میں اب گاندھی سے ملا, وہ اب تک اس فارمولے پر قائم ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ وہ فارمولا اور آپ کا جواب شائع کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ اپنے اسے مسترد کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور فرما لیں. یہ تار پنج گنی سے آیا تھا جہاں مسٹر گاندھی مقیم تھے. اس کے جواب میں قائد اعظم نے سری نگر سے 2 جولائی کو مسٹر راج گوپال آچاریہ کے نام مندرجہ ذیل تار بھیجا. آپ کی اس خواہش کے جواب میں کہ میں فارمولہ شائع کر دیا جائے, یہ عرض ہے کہ ہماری گفتگو کے متعلق آپ کا یہ غلط بیان کہ میں نے اسے مسترد کر دیا غیر منصفانہ اور حیرت انگیز ہے. واقعات یہ ہیں کہ اگرچہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی اجازت نہ تھی مگر پھر بھی मैं इसके लिए रजामंद था कि इसको मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने पेश कर दूं, लेकिन आप इसकी इजाज़त देने के लिए राज़ी नहीं हुए, इसलिए कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं की गई। इस पर मेरा यह तासुर था कि मैं ज़ाती तौर पर इसे कबूल या मुस्तरद करने की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता और मेरी रविश अब भी वही है। अगर मिस्टर गांधी अब मुझे बराह रास्त कोई तजवीज़ भेजें तो मैं इसको मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने पेश करने के लिए रजामंद हूँ। इसके जवाब में 4 जुलाई को पंचगनी से राजगोपाल आचार्य ने तार भेजा। आप मेरा फार्मूला मंजूर करने के लिए तैयार ना थे, लेकिन इसलिए रजामंद थे कि इसको मुस्लिम लीग की काउंसिल के सामने पेश कर दें। मेरे ख्याल में इस तरीक़ेकार से इस वक्त तक कोई मुफीद मकसद पूरा नहीं होगा जब तक इसको आपकी तायद हासिल ना हो। कायद आज़म ने 5 जुलाई के तार में राजगोपाल आचार्य को मुतला किया कि मैं अपने 2 जुलाई के तार से आगे नहीं बढ़ सकता। राजगोपाल आचार्य ने 8 जुलाई को तार दिया। आपका 5 जुलाई का तार वसूल हुआ। इसके साथ ही निजी गुफ्तगुशनीद ख़त्म हो गई। अब मैं ये मरासलत शाया कर रहा हूँ जो 5 जुलाई तक हुई है। राजगोपाल आचार्य ने अपना फार्मूला कायद आज़म के साथ मरासलत और ये ऐलान कि मिस्टर जिन्ना ने फार्मूला मुस्तरद कर दिया शाया किया। इसके साथ ही हिंदू अखबारात में मिस्टर जिन्ना के ख़िलाफ़ बदकलामी शुरू हुई और गोगा मच गया। गुरूर के नशे में हैं, समझौता नहीं करना चाहते, बड़े मगरूर हैं, बड़े बदअखलाक हैं। मिस्टर राजगोपाल आचार्य की ये तजावीज़ कैसी थी ये आगे मालूम हो जाएगा। अगर ये बहुत अच्छी थी तब भी इस शर्त के साथ पेश करने के क्या माने थे कि इनमें कोई तरमीम नहीं हो सकती और कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता, और ये कि मिस्टर गांधी आज़ाद भी थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अरकान से मिलने के लिए बेकरार भी थे और वाइस राय से मुलाकात के लिए इल्तिजाए भी कर रहे थे, लेकिन कायद आज़म के साथ गुफ्तगू शनीद राजगोपाल आचार्य की वसादत से करना चाहते थे जो कांग्रेस से निकाले हुए थे। दूर ही दूर से कायद आज़म ये पैमान कर लेते कि इस फार्मूले की तायद व हिमायत करेंगे जिस पर मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी से मशवरा तक करने की इनको इजाज़त न थी। एहतमाम के साथ के फार्मूला कायद आज़म के सामने ऐसी शराइत के साथ पेश किया गया कि वो इसको कबूल ना करें ताकि हुकूमत बरतानिया को ये बावर कराने का सामान मुहैया हो जाए कि समझौता किसके साथ करें। मुस्लिम लीग का लीडर तो समझौते के लिए तैयार ही नहीं है, लिहाजा आइंदा दस्तूर के लिए जो ये शर्त आयद की गई कि मुसलमानों का इत्तेफाक राय हासिल किया जाए वो रफा होनी चाहिए। मगर कायद आज़म नहायत होशमंद माहिर सियासत, उन्होंने ना इसको मंजूर किया और ना मुस्तरद, बल्कि इसके लिए रजामंदी जाहिर कर दी कि वो इसको मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने पेश कर देंगे। ये फार्मूला का क्या था वो जेल में दर्ज है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की शरायत की ये बुनियाद वो है जिस पर गांधी और मिस्टर जिन्ना ने इत्तेफाक किया, और वो इसके लिए कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग से इसे मंजूर कराएं। नंबर एक, आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक मुंदरजा ज़ेल शरायत के तहत मुस्लिम लीग हिंदुस्तान का मुतालबा कामिल आज़ादी की तस्दीक करती है और अबूरी दौर के लिए अबूरी आर्जी हुकूमत कायम करने में कांग्रेस के साथ तआवुन करेगी। नंबर दो, जंग ख़त्म होने के बाद शुमाली और मशरक़ी हिंद में इन मुतसला अज़ला के तायुन और हदबंदी के लिए जिनमें मुसलमानों की मुतलक अक्सरियत है एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। इन इलाकों में जिनकी इसी तरह हदबंदी हो जाएगी कि तमाम बालिगों की राय या किसी दूसरे काबिल अमल तरीक़ा राय दहिंदगी की बिना पर इस्तस्वाब राय किया जाएगा, जिससे इसका आखिरी फ़ैसला होगा कि ये हिंदुस्तान से अलग हो जाएं। अगर अक्सरियत ये फ़ैसला करे कि बाइख्तियार रियासत हिंदुस्तान से अलग कायम हो तो ये फ़ैसला नाफिज किया जाएगा, मगर इस शर्त के साथ कि सरहदी अज़ला को यह हक हासिल रहेगा कि दोनों में से जिस रियासत के साथ चाहें इल्हाक करें। नंबर तीन, तमाम पार्टियों को इसकी इजाज़त होगी कि इस्तस्वाब राय आमा से कबल अपने ख्याल की तायद में तबलीग व अशात करें। नंबर चार, जुदाई की सूरत में दोनों रियासतों के दरमियान इसके लिए बाहमी मुआहदा होगा कि दिफा, तजारत, मवासलात और दूसरे मकासद का तहफ़ हो जाए। नंबर पाँच, आबादियों का इंतकाल बिल्कुल बरज़ा और रगबत होगा। नंबर छः, ये शराइत सिर्फ इस सूरत में काबिल पाबंदी होंगी कि हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान की हुकूमत का अख्तियार और जिम्मेदारी पूरे तौर पर मुंतकिल कर दे। मिस्टर राजगोपाल आचार्य का यह फार्मूला महज फरेब था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इस पर सख्त इख्तलाफ था कि अबूरी दौर के लिए आर्जी हुकूमत में हिंदू और मुसलमान नुमाइंदों का तनासब क्या हो। مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر اس میں کانگریس شریک ہو تو مسلم لیگ کی نیابت ہندوؤں کی برابر ہوگی اور نہ شریک ہو تو مسلم لیگ کی اکثریت۔ جب تک یہ معاملہ طے نہ ہو جاتا، قائد اعظم ان شرائط کی تائید پر کیسے رضامند ہو سکتے تھے، جن میں ایک یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ عارضی عبوری حکومت قائم کرنے میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ ان تجاویز میں نہ اس کا کوئی ذکر تھا کہ عبوری حکومت میں مسلمانوں کی نیابت کا تناسب کیا ہوگا، اور نہ اس کا کہ یہ حکومت نافذ الوقت دستور کی حدود کے اندر قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ فارمیولا میں اور بہت سے رخنے اور پھندے تھے، مثلا یہ کہ مسلمانوں کی متعلق اکثریت کی کیا تعریف ہوگی، مسلم اکثریت کے اضلاع کی حد پابندی کے لیے کمیشن کون مقرر کرے گا، پاکستان ریزولیوشن میں استصواب رائے عامہ کا کوئی ذکر نہ تھا، یہ شرط کیوں عائد کی گئی، اور پھر اس شق کے ساتھ کہ مسلمانوں کی متعلق اکثریت کے اضلاع میں بھی استصواب رائے عامہ کے وقت دوسروں کو پروپیگنڈے کا وہی حق ہوگا جو مسلمانوں کو۔ انہی شرائط کے مطابق چونکہ کامل آزادی اور عبوری دور کے لیے مسلم لیگ کو پہلے کانگریس کی تائید کرنی تھی، اور فارمیولا کی تعمیل اس پر منحصر تھی کہ برطانیہ حکومت کا اختیار اور ذمہ داری پورے طور پر ہندوستان کے حق میں منتقل کر دے، اس لیے یہ اس حکومت کے حق میں منتقل ہوتا جس میں مسلمانوں کی نیابت اور ان کے اختیار کا تعین ان تجاویز میں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا مشترکہ ہندوستان کی ایسی حکومت کو جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوتی، اس طرح مسلم لیگ ہندو حکومت کو اختیار دلوا کر مسلمانوں کو اس حیثیت میں مبتلا کر دیتی کہ دامن پھیلا کر ہندو حکومت کے سامنے اس کے لیے بھیک مانگتے رہیں کہ کمیشن مقرر کرا دیجیے، استصواب رائے عامہ کرا دیجیے، اور مسلم اکثریت کے اضلاع کو ہندوستان سے الگ کرا دیجیے۔ اس کا انجام کیا ہوتا، جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک وہی ہوتا جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اس فارمولے میں کانگریس کی طرف سے صرف دو باتوں کا وعدہ تھا، ایک اس کا کہ مسلمانوں کی متعلق اکثریت کے اضلاع کی حد بندی کرا دی جائے گی، اور دوسرے انہی اضلاع میں استصواب رائے عامہ کرا دیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ راج گوپال آچاریہ نے تجیل کے ساتھ اور خود مسٹر گاندھی کے مشورے سے اپنے فارمولا کی عدم منظوری کا اعلان کیوں کیا، اور نجی گفت و شنید کیوں منقطع کی، اس لیے کہ اب مسٹر گاندھی کے منصوبہ آفرین دماغ نے ایک نئی اسکیم مرتب کر لی تھی۔ جب حکومت برطانیہ نے گفت و شنید کا دروازہ بند کر دیا تو ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قائد اعظم سے بڑی طویل گفتگو کریں، اور اس وقت جبکہ حکومت برطانیہ کو یہ یقین آ جائے کہ اب گاندھی مسلم لیگ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو بالکل تیار ہیں اور ہندو مسلم مسئلے کا سمجھوتا یقینی ہے، پھر یہ دونوں باہم متحد ہو کر ضرور انگریزوں سے اختیار چھین لیں گے۔ گاندھی کے نزدیک حکومت برطانیہ سے کانگریس کے مطالبات منوانے کی یہ آخری تدبیر تھی۔ اس کی مبادیات انہوں نے اسی زمانے میں شروع کر دی تھیں جب وہ لارڈ ویول سے خط و کتابت کر رہے تھے۔ 11 جولائی کو ٹائمز آف انڈیا نے وہ گفتگو شائع کی جو مسٹر گاندھی نے نیوز کرونیکل کے نامہ نگار سے کی تھی۔ 12 جولائی کو اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں یہ کہا کہ میں اس گفتگو کی اشاعت نہیں چاہتا تھا، وہ گفتگو میں نے گلیڈر سے اس لیے کی تھی کہ وہ وائس رائے سے ملیں اور ان کو یہ بتا دیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور پھر اس گفتگو کی جو یادداشت انہوں نے خود مرتب کی تھی وہ انہوں نے اخبارات کے نمائندوں کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد 15 جولائی کو انہوں نے وائس رائے کو خط لکھا جس کا مضمون اوپر درج ہو چکا۔ پھر اس سب کے بعد 17 جولائی کو گاندھی نے قائد اعظم کو مندرجہ ذیل خط لکھا جو نہایت دل آویز ہے۔ اس پنجگنی بھائی جنا، کبھی وہ دن بھی تھا کہ میں آپ کو اس پر آمادہ کر سکتا تھا کہ مادری زبان گجراتی میں باتیں کریں، آج میں اسی زبان میں خط لکھنے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اس وقت ملنے کی دعوت دی تھی جب میں جیل میں تھا، جب سے میں رہا ہوا ہوں میں نے آپ کو خط نہیں لکھا، لیکن آج میرا دل کہتا ہے کہ مجھے چاہیے کہ آپ کو لکھوں۔ آپ جب چاہیں ہم مل لیں گے، مجھے آپ اسلام کا اور اس ملک کے مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھیے، صرف آپ کا نہیں بلکہ میں ساری دنیا کا دوست اور خادم ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے۔ ساتھ ہی میں اس خط کا اردو ترجمہ بھی ملفوف کر رہا ہوں۔ آپ کا بھائی گاندھی، 24 جولائی 1944۔ قائد اعظم کا جواب، ایچ بی کوئن الزبتھ، سری نگر، کشمیر۔ ڈیئر مسٹر گاندھی، آپ کا 17 جولائی کا خط مجھے یہاں 22 جولائی کو ملا، اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ वापस पहुंचने के बाद मैं बंबई में अपने मकान पर आपसे मिलकर मसरूर होऊंगा और ये वस्त अगस्त में होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तक आपकी सेहत बहाल हो जाएगी और आप बंबई वापस आ रहे होंगे। जब तक हम मिले इस वक्त तक मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अखबारात में मैं ये पढ़कर बहुत ही खुश हुआ हूँ कि आपकी सेहत अब आप सेहत में बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आपका मुखलिस एम ए जिना। मिस्टर गांधी एक तरफ कायदे आज़म को यह ख़त लिख रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लैडर की वसातत से और फिर रास्त ख़त लिख कर वायसराय से मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं और वर्किंग कमेटी के अरकान से मिलने के तालिब हैं जो सियासी मुतालबा ग्लैडर की वसातत से वायसराय की खिदमत में पेश करते हैं वो बिल्कुल वही है जो दो बरस कबल सर स्टेफर्ड क्रिस्प से कांग्रेस ने किया था। मुसलमानों के तमाम मकासद के ख़िलाफ़ और कायदे आज़म से बाला बाला और इनकी लाइलमी में बिला आखिर 28 जुलाई को वज़ीर हिंद ने और 15 अगस्त को वायसराय ने मिस्टर गांधी के इस ख़त का जवाब भी साफ दे दिया जो उन्होंने 27 जुलाई को लॉर्ड विवल की खिदमत में भेजा था। कायदे आज़म और मिस्टर गांधी की गुफ्तगू। कायदे आज़म और मिस्टर गांधी के दरमियान 9 सितंबर से मुलाकातें शुरू हुईं। पहली ही मुलाकात में गुफ्तगू इस मरहले पर पहुँच गई कि मुनक़ता हो जाए। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी मुनक़िदा लाहौर से 30 जुलाई को इसकी बाज़ाब्ता इजाज़त ली कि मिस्टर गांधी से गुफ्तगुशनीद करें और गांधी कायदे आज़म के पास से ये कहते हुए आए कि मैं ज़ाती हैसियत में आया हूँ, कांग्रेस की तरफ से नहीं और ना ही हिंदू की तरफ से। मिस्टर जिना बहैसियत सदर मुस्लिम लीग अपनी अंजुमन के दस्तूर और जवाबित के पाबंद हैं और वो जो कह दें वो पूरी मुस्लिम कौम की तरफ से हो और गांधी पर कोई पाबंदी आयत नहीं। कांग्रेस भी इसकी पाबंद नहीं कि मिस्टर गांधी जो कुछ मंजूर या ना मंजूर करें इसको ज़रूर माने और हिंदू कौम भी नहीं। इस हालत में मिस्टर गांधी हरगिज़ इस काबिल ना थे कि मुस्लिम लीग का सदर इनसे गुफ्तगू जारी रखता, लेकिन हिंदू मुस्लिम मसले का तस्विया करने के शौक़ में कायदे आज़म ने यह मंजूर कर लिया कि गांधी को अपनी ज़ाती हैसियत की अजमत के इस मुजाहरे का शौक़ पूरा करने दें कि वो कांग्रेस और हिंदू कौम दोनों से बालातर हैं। बहरहाल कायदे आज़म और गांधी के दरमियान गुफ्तगु शुरू हुई और 27 सितंबर तक जारी रही। सिवाय ऐसी तस्वीरों के कि कायदे आज़म अपने मकान के दरवाज़े पर खड़े हैं और गांधी इनसे लिपट रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए कुछ शाया नहीं हुआ। मगर ये खूब हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगु होती थी वो इस तरह तहरीर में भी आ जाती थी कि इनमें से कोई दूसरे को ख़त लिखता और दूसरा जवाब दे देता। ये खतों किताबत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने शाया कर दी। गांधी ने राजगोपाल आचार्य ही के फार्मूले को गुफ्तगु की बुनियाद करार दिया। आखिर में अपनी तरफ से भी तजावीज़ पेश की। वो तजावीज़ भी दूसरे अल्फाज में मिस्टर राजगोपाल आचार्य ही का फार्मूला थी। राजगोपाल आचार्य और मिस्टर गांधी इसके लिए रजामंद हो गए कि हिंदुस्तान तकसीम किया जाए। गांधी इसके लिए हरगिज़ रजामंद हुए कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को दो कौमें करार दिया जाए। गांधी को इस पर इसरार रहा कि आचार्य के फार्मूला में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का हासिल और मगज़ मौजूद है। कायदे आज़म ने यह तस्लीम नहीं किया और वाकई मिस्टर गांधी का यह दावा बिल्कुल गलत था। बकौल कायदे आज़म वो ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर रेजोल्यूशन का पोस्ट था। इस तवील गुफ्तगू का ये फ़ायदा हुआ कि दुनिया की नज़र में मिस्टर गांधी ने हिंदुस्तान की तकसीम का उसूल तस्लीम कर लिया। मगर गांधी ने इस गुफ्तगू को इतना तूल क्यों दिया कि 18 रोज़ जारी रही, हालांकि वो दो रोज़ बाद ही ख़त्म हो गई थी। इसी ज़माने में बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ कि जिस तरह गांधी ने ग्लैडर को पैगंबर बनाकर लॉर्ड विवल के पास भेजा था, इसी तरह एक ख़ास नामाबर के ज़रिए हुकूमत बरतानिया को भी मरासला भेजा जिसमें नेशनल गवर्नमेंट का मुतालबा था। इस मुतालबे को क़ुव्वत देने के लिए इस मुलाकात के दौरान में वो इस कस्म के मुजाहरे कराते रहे जिनसे हुकूमत बरतानिया और वायसराय को ये यकीन आ जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ज़रूर समझौता हो जाएगा, ताकि वो घबरा कर मिस्टर गांधी का मुतालबा मंजूर कर लें। मगर जब मिस्टर गांधी को इस मरासले का भी मायूसकुन जवाब मिला तो उन्होंने कायदे आज़म से गुफ्तगू ख़त्म कर दी। गांधी ने अपने एक बयान में इस गुफ्तगू के मुतालिक ये कहा कि ये बिल्कुल मुतवाजी खतूत में चली, किसी जगह एक ख़त ने दूसरे ख़त को नहीं छुआ। कायदे आज़म ने यह फरमाया कि ये हमारी कोशिशों की इंतहा नहीं है। दूसरे दिन हरिजन में यह शाया हुआ, मुस्लिम लीग को चाहिए कि मिस्टर जिना की क़यादत से इनकार कर दे और मुसलमानों की तरफ से बोलने के लिए कोई दूसरा आदमी तलाश करे। मगर वीपी मेनन मुसन्निफ़ ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا اور حکومت ہند کے سابق مشیر آئین یہ رائے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس گفتگو کا عملی نتیجہ صرف یہ برآمد ہوا کہ مسلم لیگ کے مطالبے کی معین شکل ظاہر ہو گئی، جس پر مسلم لیگ اب تک بس اس کی تعریف کے لیے اصرار کر رہی تھی، اور اس سے عموماً مسلمانوں میں مسٹر جناح کی حیثیت بڑھی اور ان کا وقار بلند ہوا۔ باب نمبر 19، لارڈ ویول کا منصوبہ اور شملہ کانفرنس۔ ہٹلر کو شکستوں پر شکستیں ہو رہی تھیں اور یورپ کی جنگ کا خاتمہ قریب تھا۔ کسی کو یہ اندیشہ نہ تھا کہ ادھر سے اتحادیوں کے ہاتھ خالی ہونے کے بعد جاپان دیر تک ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ ان حالات میں لارڈ ویول کو انتظامات کے بعد از جنگ کی فکر ہوئی۔ وہ عظیم فوج جو جنگ کی ضرورت کے لیے بھارت کی بھرتی کی گئی تھی برخاست ہونی تھی۔ جنگ کی وجہ سے جو کارخانے اور فیکٹریاں چل رہی تھیں اور جن میں لاکھوں مزدور کام کر رہے تھے، ان کا بند ہونا اور عظیم پیمانے پر بے روزگاری پھیلنا یقینی تھا۔ جنگ کے ساتھ ہی قانون تحفظ ہند بھی ختم ہوتا اور پھر ایجیٹیشن اور شورش کے طوفان امڑتے۔ لہٰذا لارڈ ویول نے اس روش پر سوچنا شروع کیا کہ آزادی اور اختیار دینے کے سلسلے میں ہندوستان سے جو وعدے کیے گئے تھے، ان کے متعلق ہندوستانیوں کے دلوں میں یہ توقع پیدا کی جائے کہ حکومت برطانیہ وہ پورے کرنا چاہتی ہے، تاکہ سیاسی ایجیٹیشن کا خطرہ رفع ہو۔ انہوں نے اس کے متعلق خود سوچا، صوبوں کے گورنروں سے مشورے کیے، وزیر ہند سے مراسلت کی اور بالآخر مسٹر چرچل سے۔ اسی دوران میں سر تیج بہادر سپرو کی نان پارٹی کانفرنس کی تجاویز بھی سامنے آ گئیں۔ یہ پاکستان کے خلاف تھیں اور ان میں ہندوؤں کا وہی پرانا مطالبہ موجود تھا کہ اگر مسلمان جداگانہ انتخاب ترک کر دیں تو مرکز میں ان کو انہی اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر نیابت دے دی جائے۔ سر تیج بہادر نے قائد اعظم سے ملنے کی خواہش کی۔ قائد اعظم نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ ذاتی حیثیت سے ضرور ملیں، لیکن نان پارٹی کانفرنس کی طرف سے نہیں۔ نان پارٹی کانفرنس کو تسلیم کرنے سے قائد اعظم نے قطعی انکار کر دیا۔ نان پارٹی کانفرنس کی تجاویز کسی کو پسند نہ آئیں۔ دیسائی لیاقت پیکٹ۔ اسی زمانے میں ایک اور شگوفہ کھلا۔ مرکزی اسمبلی میں بھولا بھائی دیسائی کانگریس پارٹی کے لیڈر اور نواب لیاقت علی خان مسلم لیگ پارٹی کے ڈپٹی لیڈر اسمبلی کی حد تک باہم تعاون کر رہے تھے۔ ان کے درمیان نیشنل گورنمنٹ کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی اور یہ ایک سمجھوتے پر متفق ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ وہ سمجھوتا جو لیاقت دیسائی پیکٹ کے نام سے مشہور ہوا، مسٹر گاندھی کے علم میں تھا۔ گاندھی نے واقعی بھولا بھائی دیسائی کو اس کی اجازت دی، لیکن قائد اعظم کو اس کا قطعی علم نہ تھا۔ لارڈ ویول اس تجویز کو اس ضرورت کے لیے اچھا سمجھتے تھے کہ گفتگو کی بنیاد کے طور پر اختیار کیا جائے، خصوصیت سے اس لیے اور زیادہ کہ وہ کانگریس کے لیڈر اور مسلم لیگ پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کی طرف سے آ رہی تھیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ لارڈ ویول ہی کی حوصلہ افزائی سے یہ سمجھوتا ہوا ہو۔ قائد اعظم نے صاف اعلان کیا کہ لیاقت دیسائی پیکٹ نہ ان کے علم میں ہوا اور نہ مسلم لیگ کی منظوری سے۔ لیاقت علی خان نے بھی اس سے انکار کر دیا کہ ان کے اور بھولا بھائی کے درمیان کوئی پیکٹ ہوا تھا۔ کانگریس نے اس سے قطعی بے تعلقی کا اظہار کیا اور مسٹر گاندھی نے بھی۔ اس پیکٹ کے چکر میں بیچارے بھولا بھائی دیسائی کی سیاسی زندگی کی بڑی نامرادی کے ساتھ خاتمہ ہوا۔ ویول پلان۔ لارڈ ویول کو اس کی جلدی تھی کہ وہ انگلستان جا کر حکومت برطانیہ سے مستقبل ہند کے متعلق مشورہ کریں۔ 3 مارچ 1945 کو وہ لندن پہنچے اور انڈیا کمیٹی سے انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ 6 مئی 1945 کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور یورپ میں جنگ ختم ہو گئی۔ اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا کہ ہندوستان کی سیاسی الجھن رفع کرنے کے لیے کوئی معین منصوبہ ہو۔ لارڈ ویول ایک منصوبہ لے کر 4 جون کو ہندوستان واپس آئے، جو ویول پلان کے نام سے مشہور ہوا۔ 14 جون کی نشری تقریر کے ذریعے انہوں نے اس کا ہندوستان میں اعلان کیا اور اسی روز وزیر ہند نے برطانوی پارلیمنٹ میں۔ یہ ویول پلان دراصل کانگریس کے مطالبہ قومی حکومت کی تعمیل کے لیے مرتب ہوا۔ اس میں ہندوستان کے مستقبل کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جن تجاویز پر یہ مشتمل تھا، ان کے متعلق یہ اطمینان دلایا گیا تھا کہ ہندوستان کے آئندہ دستور یا دستوروں کو نہ ان سے کوئی ضرر پہنچے گا اور نہ وہ ان کے خلاف قبل از وقت فیصلہ ہوں گی۔ اس وقت کی ضرورت کے لیے اس میں یہ تھا کہ بجائے اس ایگزیکٹو کے جو اس وقت کام کر رہی تھیں، ایک نئی ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل کی جائے۔ اس میں ہندوستان کے بڑے فرقوں کی نیابت ہوگی اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے نمائندوں اور مسلمان نمائندوں کی تعداد برابر ہوگی۔ یہ نمائندے انہی لوگوں میں سے لیے جائیں گے جو مرکز اور صوبوں میں منتخب نمائندوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں۔ سوائے وائسرائے اور کمانڈر ان چیف کے، پوری ایگزیکٹو کونسل ہندوستانی ارکان پر مشتمل ہوگی۔ وزارت جنگ کا شعبہ کمانڈر ان چیف کے پاس رہے گا، باقی تمام شعبے ارکان کونسل کے حوالے کیے جائیں گے، حتیٰ کہ برطانوی ہند کی حد تک امور خارجیہ بھی۔ نئی کونسل دستور نافذ الوقت کے تحت عمل کرے گی۔ گورنر جنرل کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ اپنی کونسل کا کوئی فیصلہ مسترد کر دے اور اس کے خلاف کوئی بات کرے، مگر وہ بلا وجہ اپنا یہ اختیار استعمال نہیں کرے گا۔ وائسرائے کی وساطت سے تاج اور دیسی ریاستوں کے تعلقات حسب سابق قائم رہیں گے۔ ان تجاویز سے ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ایک نئی تجویز تھی کہ برطانیہ کے تجارتی اور دوسرے مفاد کی نگرانی کے لیے ہندوستان میں بھی اسی طرح ایک برطانوی ہائی کمشنر مقرر کیا جائے گا، جس طرح نو آبادیات میں رہتا تھا۔ اس ایگزیکٹو کونسل کے تین اہم فرائض یہ قرار دیے گئے تھے: نمبر 1، جاپان کے خلاف جنگ کا اہتمام و انصرام۔ نمبر 2، اس وقت تک ہندوستان کی حکومت کا پورا کام چلانا جب تک نئے مستقل دستور پر اتفاق رائے ہو اور اس کا نفاذ عمل میں آئے۔ تیسرے، اس پر غور کرنا کہ دستور پر اتفاق رائے کیوں کر حاصل ہو۔ لارڈ ویول نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ تجاویز منظور اور نافذ العمل ہوئیں تو ان صوبوں میں بھی دوبارہ وزارتیں قائم ہو جائیں گی، جن میں کانگریسی وزارتوں کے مستعفی ہونے کی وجہ سے دفعہ 93 کے تحت گورنروں کی حکومتیں ہیں۔ یہ کانگریس کے لیے بڑی خوشخبری تھی۔ وہ اپنی کسی حرکت پر اتنا نہیں پچھتائی تھی جتنا وزارتوں سے استعفیٰ دے کر، مگر ساتھ ہی اس میں کانگریس کے لیے ایک ناگواری کی بات بھی تھی کہ وزارتوں کے دوبارہ قیام کے لیے یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ مخلوط ہوں گی۔ گاندھی کو یہ دو باتیں بڑی بری معلوم ہوئیں کہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مساوات ہو اور ہندو اکثریت کے صوبوں میں مخلوط وزارتیں قائم ہوں۔ 17 جون 1945 کو وائسرائے کی خدمت میں انہوں نے تار بھیجا، جس میں اس پر سخت احتجاج کیا کہ وائسرائے نے یہ تجویز پیش کر کے ہندوؤں میں اعلیٰ اور ادنیٰ ذات کی تفریق پیدا کر دی اور اعلیٰ ذات کے ہندو اور مسلمان نمائندوں کے درمیان مساوات قائم کی فرقہ وارانہ بنیاد پر۔ 21 جون کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ان تمام کانگریسی نمائندوں کے نام یہ ہدایت جاری کی، جن کو اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا، کہ وہ اس کی مخالفت کریں کہ تمام مسلمان نمائندوں کے نام صرف مسلم لیگ کی طرف سے پیش ہوں، بلکہ کانفرنس میں جتنے گروہ شریک ہو رہے ہوں وہ سب ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت کے لیے ہندوؤں، پست اقوام اور مسلمانوں کے نام پیش کریں۔ مسلمان اس تجویز سے بالکل دھوکے میں نہیں آئے کہ ایگزیکٹو کونسل میں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمان نمائندوں کے درمیان مساوات ہوگی۔ روزنامہ منشور نے، جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ترجمان خاص تھا، ویول پلان کا اعلان ہوتے ہی یہ لکھا کہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مساوات کی تجویز محض ایک فریب ہے۔ ویول پلان کے تحت ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نیابت کا تناسب 1/4 یا زیادہ سے زیادہ 1/3 ہوگا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں سب ہندو ایک ہوتے ہیں، خواہ وہ اعلیٰ ذات کے ہوں یا ادنیٰ ذات کے۔ اس کے علاوہ دوسری غیر مسلم اقلیتوں کے ووٹ بھی ہمیشہ ہندوؤں کو بالفاظ دیگر کانگریس کو ہی ملیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ مجلس واضحان قانون میں بہرحال ہندوؤں کی اکثریت ہے اور رہے گی، اور اس کے فیصلوں کا اثر ایگزیکٹو کونسل کے فیصلوں پر پڑے گا۔ قائد اعظم نے ویول پلان پر اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا کہ اس کے متعلق ورکنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور انہوں نے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کے ارادے کا اعلان کیا۔ ہندو اخبارات میں اس مساوات کے خلاف سخت پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ شملہ کانفرنس۔ اپنی نشری تقریر میں قائد اعظم نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ 25 جون کو وہ شملے میں پولیٹیکل کانفرنس طلب کریں گے، جس میں 21 لیڈروں کو دعوت شرکت دی جائے گی، اور وہ یہ ہوں گے: صوبوں کی حکومتوں کے وزراء اعلیٰ، اور وہ بھی جو کانگریس کی وزارتوں کے مستعفی ہونے سے قبل ان صوبوں کے وزیر اعلیٰ تھے، جن میں اب دفعہ 93 کے تحت گورنر حکومت کر رہے تھے، مرکزی اسمبلی کی کانگریس پارٹی کا لیڈر اور مسلم لیگ پارٹی کا ڈپٹی لیڈر، نیشنلسٹ پارٹی اور یورپین گروپ کے لیڈر۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسٹر گاندھی اس حیثیت سے کہ اول الذکر مسلمانوں کے اور ثانی الذکر کانگریس کے مسلمہ لیڈر تھے۔ ان کے علاوہ سکھوں اور پست اقوام کا ایک ایک نمائندہ۔ نشری تقریر کے بعد ان سب لیڈروں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے جن کو وائسرائے اس کانفرنس میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم اور وائسرائے کے درمیان 24 جون کو ملاقات طے ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے تار پر وائسرائے سے یہ خواہش کی کہ نشری تقریر میں بعض ایسی باتیں ہیں جن کی کانفرنس سے قبل وہ صراحت چاہتے ہیں، اور ورکنگ کمیٹی سے وہ مشورہ بھی اس وقت کر سکیں گے جب ان کو مطلوبہ صراحتیں حاصل ہو جائیں گی، اس لیے 15 روز کے لیے کانفرنس ملتوی کر دی جائے۔ وائسرائے نے اس کے جواب میں تار ہی پر یہ کہا کہ اب کانفرنس کی تاریخ ملتوی نہیں ہو سکے گی، جن صراحتوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ نجی ملاقات میں نہیں بلکہ کانفرنس کے اجلاس میں کی جائیں گی، آپ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شملے میں طلب کیجیے۔ 24 جون کو وائسرائے نے قائد اعظم، گاندھی اور ابوالکلام آزاد سے الگ الگ ملاقات کی۔ ایگزیکٹو کونسل کے اختیارات کے معاملے میں ویول پلان سر اسٹیفرڈ کی تجاویز سے مختلف نہ تھا۔ فوج اور امور دفاع کا اختیار اس میں بھی کمانڈر ان چیف کے لیے تھا، جس کی وجہ سے کانگریس نے اسٹیفرڈ کی تجاویز مسترد کی تھیں، مگر یورپ میں جنگ ختم ہو چکی تھی اور برطانیہ فاتحین میں تھا۔ کانگریس کو محسوس ہو گیا کہ اب برطانیہ کو کانگریس کے تعاون کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسی 1942 میں تھی، لہٰذا اس موقع پر وہ ویول پلان میں تعاون کے لیے تیار ہو گئی۔ قائد اعظم کو جو شبہات اور اندیشے تھے وہ دوران ملاقات میں انہوں نے وائسرائے سے بیان کر دیے۔ سب سے زیادہ ناگوار بات یہ تھی کہ لارڈ ویول اور کانگریس دونوں مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ خضر حیات خان صاحب، جن کو مسلم لیگ نے اپنی رکنیت سے خارج کر دیا تھا، اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ایگزیکٹو کونسل میں یونینسٹ پارٹی کی نیابت بھی ہونی چاہیے۔ گورنر پنجاب ان کے اس دعوے کے مرید تھے۔ لارڈ ویول کو ان سے دلچسپی تھی۔ پاکستان اسکیم کو تباہ کرنے کے لیے کانگریس کو ان سے بہتر اور کوئی اعلی کار نہیں مل سکتا تھا، اس لیے وہ بھی ان کی حامی تھی۔ خود کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بھی ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت کے لیے مسلمانوں کے نام پیش کرے گی۔ قائد اعظم نے اس ملاقات میں وائسرائے کو مطلع کر دیا کہ کانگریس اور یونینسٹ پارٹی کے اس دعوے کی مسلم لیگ مخالفت کرے گی کہ ان کو بھی مسلمانوں کی نیابت کا حق حاصل ہے، صرف مسلم لیگ کے نمائندے ایگزیکٹو کونسل میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ چھوٹی اقلیتیں چونکہ ہمیشہ ہندوؤں کے ساتھ ووٹ دیں گی اور اس وجہ سے مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے، اس لیے یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی اکثریت جب کسی معاملے میں مخالفت کرے تو وہ ووٹوں کے ذریعے سے طے نہ ہو۔ کانفرنس کے اجلاس 15 جون 1945 کو دن کے 11 بجے وائسرائے لاج شملہ میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ وائسرائے نے طویل افتتاحی تقریر کی۔ اس پر صبح کا اجلاس ختم ہو گیا۔ دن میں 2:30 بجے اجلاس شروع ہوا۔ ابوالکلام آزاد بحیثیت صدر کانگریس اجلاس میں شریک تھے۔ نمائندوں میں سب سے پہلے انہی کی تقریر ہوئی، اور انہوں نے سب سے پہلے کانگریس کا وہی دعویٰ پیش کیا جس کے ثبوت کے لیے اس نازک زمانے میں ہندوؤں نے ان کو کانگریس کا صدر منتخب کیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اس سے واقف ہوں کہ موجودہ تجاویز عبوری تصفیے کے لیے ہیں، مگر کانگریس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی چیز میں فریق بنے، خواہ وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، جس سے اس کے قومی مزاج کو ضرر پہنچے، جو قومیت کی نشو نما کے لیے مضر ہو، یا جو راست یا بالواسطہ اس کو گرا کر فرقہ وارانہ انجمن کی سطح پر لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور غیر متعلق باتیں کہیں جن پر قائد اعظم نے وائسرائے سے تشریح کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے تشریح کی اور ابوالکلام آزاد کو یہ یقین دلایا کہ تجاویز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے کانگریس کو فرقہ وارانہ انجمن بنانا مقصود ہو۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، کانگریس صرف ہندوؤں کی نیابت کرتی ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب نے بڑے جوش سے قائد اعظم کے اس فقرے پر اعتراض کیا۔ اس پر وائسرائے نے کہا، یہ بدہدی بات ہے کہ کانگریس اپنے ارکان کی نیابت کرتی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، یہ مجھے منظور ہے۔ 27 جون کو کانفرنس ایک گھنٹہ منعقد رہنے کے بعد اس غرض سے ملتوی کر دی گئی کہ قائد اعظم اور پنڈت گووند ولپ پنتھ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سمجھوتے کے لیے باہم گفتگو کریں۔ اسی روز شام کو قائد اعظم وائسرائے سے ملے، اور طویل گفتگو کے بعد انہوں نے وائسرائے سے صاف کہہ دیا کہ وہ اس پر رضامند نہیں ہو سکتے کہ ایگزیکٹو کونسل میں کوئی ایسا مسلمان نامزد کیا جائے جو مسلم لیگ کی طرف سے نہ ہو۔ البتہ وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ وائسرائے جو تجویز مناسب خیال فرمائیں وہ اسے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں پیش کر دیں۔ 29 جون کو کانفرنس نے چوتھی بار اجلاس کیا۔ اس میں وائسرائے کو اطلاع دی گئی کہ قائد اعظم اور پنڈت گووند ولپ پنت کی گفتگو ناکام رہی ہے۔ اس کے بعد وائسرائے نے یہ طے کیا کہ تمام پارٹیوں سے ایگزیکٹو کونسل کے لیے وہ نام طلب کریں جو ان کو پینل کی صورت میں دینے تھے۔ وائسرائے نے ایگزیکٹو کونسل کے ارکان کی نامزدگی کے لیے یہ ضابطہ معین کیا تھا کہ پارٹیاں جو نام بھیجیں اور جو نام خود تجویز کریں ان میں سے وہ ایک فہرست مرتب کر لیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ فہرست ایسی ہوگی جس کو سب پسند کریں گے۔ ناموں کا پینل بھیجنے کے لیے کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ قائد اعظم کی خواہش پر وائسرائے نے یہ وعدہ کیا کہ جو طریقہ کار تجویز کیا گیا ہو وہ لکھ کر بھیج دیا جائے گا۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ 3 جولائی کو ہوا۔ اس نے 6 جولائی تک وائسرائے کو ناموں کا پینل بھیج دیا۔ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی 6 جولائی کو منعقد ہوئی۔ ورکنگ کمیٹی کی ہدایت کے مطابق دوسرے روز قائد اعظم نے لارڈ ویول کو لکھا کہ ناموں کے پینل کی جگہ مسلم لیگ کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو سابق وائسرائے لارڈ لنلیتھگو نے 1940 کی پیشکش کے سلسلے میں پینل سے مسلم لیگ کے اختلافات پر اختیار کیا تھا، یعنی یہ کہ وائسرائے اور مسلم لیگ کے لیڈر کے درمیان بصیغہ راز میں گفتگو میں وہ نام پیش اور طے ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ کو شدت سے اس رائے پر اصرار ہے کہ ایگزیکٹو کونسل کے لیے تمام مسلمان ممبر مسلم لیگ سے لیے جائیں۔ ورکنگ کمیٹی اس کو اپنے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول سمجھتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اقلیتوں کے حقوق کے حفاظت کے لیے اگرچہ وائسرائے اپنا اختیار حاکمہ استعمال کریں گے، مگر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ کوئی دوسرا مؤثر تحفظ بھی ہونا چاہیے تاکہ عبوری انتظام ہموار طریقے پر چل سکے۔ اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ جب ایگزیکٹو کونسل کے ارکان کی تعداد اور ان کی ترکیب کا مسئلہ طے ہو چکے گا تو مؤثر تحفظ کا مسئلہ بھی طے کر لیا جائے گا۔ 8 جولائی کو قائد اعظم وائسرائے سے ملے اور دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ 9 جولائی کو وائسرائے نے تحریری جواب بھیجا۔ وائسرائے نے یہ منظور نہیں کیا کہ ایگزیکٹو کونسل کے تمام مسلمان ارکان مسلم لیگ سے لیے جائیں۔ اس کے جواب میں 9 جولائی کو قائد اعظم نے لارڈ ویول کو یہ لکھ دیا کہ ایسی صورت میں مسلم لیگ کی طرف سے مجوزہ ایگزیکٹو کونسل میں شرکت کے لیے میں نام نہیں بھیج سکتا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے بنیادی اصول ترک کر دیں۔ اس دوران میں دوسری پارٹیوں نے وائسرائے کو نام بھیج دیے تھے اور وائسرائے نے اپنی فہرست بھی مرتب کر لی تھی جس میں ترمیم کی اجازت تھی۔ اس میں خود اپنے اندازے سے انہوں نے مسلم لیگ کے وہ آدمی چن لیے تھے جو ان کے خیال میں مسلم لیگ کو پسند ہوتے۔ انہوں نے حکومت برطانیہ سے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ان کی فہرست ہندوستانی پارٹیوں کو منظور ہوئی تو ملک معظم کی گورنمنٹ اس کو منظور کر لے گی۔ لارڈ ویول 11 جولائی کو تیسرے پہر میں قائد اعظم سے ملے اور انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ مسلم لیگ کے 4 آدمی لینے کو تیار ہیں، لیکن 5ویں جگہ ایسے پنجابی مسلمان کو ملے گی جو لیگ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے 4 لیگیوں کے نام قائد اعظم کو بتائے جن کو انہوں نے چنا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کی جگہ دوسرے لیگیوں کے نام تجویز کریں تو میں ان پر غور کروں گا۔ مجھے واقعی اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ خود مسٹر جنہ ایگزیکٹو کونسل میں رہنا منظور کریں۔ لارڈ ویول نے یہ بھی کہا کہ میرے انتخاب سے صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بھی مساوات قائم ہو جائے گی۔ آخر میں وائسرائے نے یہ کہا کہ میں نے ابھی کانگریس سے مشورہ نہیں کیا ہے، ممکن ہے کہ میرا مجوزہ انتظام اس کو بھی پسند نہ ہو۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے فوراً کہا، بغیر اس کے مسلم لیگ کا تعاون ناممکن ہے کہ 1. کونسل کے تمام پانچوں مسلمان ممبر مسلم لیگ سے لیے جائیں، اور 2. گورنر جنرل کے اختیار امتناع کو کونسل کے اندر مسلمانوں کے لیے خاص تحفظ کے ذریعے قوت دی جائے، یعنی یہ تحفظ ہو کہ کوئی ایسا فیصلہ جس پر مسلمان اعتراض کریں سوائے اس صورت کے نافذ نہ کیا جائے کہ اس کی تائید میں 2/3 اکثریت ہو یا اسی قسم کی کوئی دوسری صورت ہو۔ وائسرائے نے جواب دیا کہ ان دونوں صورتوں میں سے میں کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اس پر قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو مسلم لیگ تعاون نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ورکنگ کمیٹی نے وائسرائے کے اخلاص سے نیت کی تعریف کی اور یہ محسوس کیا کہ مسلم لیگ کے ممبر عہدے قبول کر کے مسلمانان ہند کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم لیگ اپنے بعض بنیادی اصول ترک نہیں کر سکتی۔ اس پر وائسرائے نے قائد اعظم کو مطلع کیا کہ اس کے معنی میری کوششوں کی ناکامی ہیں، اور یہ کہ میں 14 جولائی کو کانفرنس میں اس مفہوم کا اعلان کر دوں گا۔ لارڈ ویول 11 جولائی کو مسٹر گاندھی سے ملے۔ انہوں نے مسٹر گاندھی کو اطلاع دی کہ مسلم لیگ چونکہ سوائے اپنی شرائط کے کسی اور طرح تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس پر گاندھی نے کہا، کانگریس اور مسلم لیگ، ہندو اور مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی۔ کسی وقت یہ ضروری ہو جائے گا کہ برطانوی ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ لارڈ ویول نے اس کے جواب میں کہا، ہندوستان پر جو فیصلہ مسلط کیا جائے گا وہ ہندوستان کے لیے امن اور خود اختیاری پر منتنج نہیں ہو سکتا۔ لارڈ ویول نے یہ بات صحیح کہی تھی، مگر گاندھی کی سمجھ میں یہ کبھی نہیں آئی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ برطانیہ ہندو اکثریت کی موافقت میں فیصلہ دے اور زبردستی مسلمانوں کے خلاف اسے نافذ کرے۔ لارڈ ویول نے 14 جولائی کو کانفرنس کے 5ویں اجلاس میں، جو آخری تھا، ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ ابوالکلام آزاد نے اپنی اسی اجلاس کی تقریر میں فرمایا، فرقہ وارانہ مسئلہ اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ کانگریس کی رائے میں وہ صرف کسی قطعی اور منصفانہ فیصلے ہی سے حل ہوگا۔ برٹش گورنمنٹ اس معاملے میں اپنے آپ کو ذمہ داری سے رہا نہیں کر سکتی۔ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو انصاف اور خوش معاملگی پر مبنی ہو، اور جب ایسا فیصلہ ہو جائے تو اسے مضبوطی کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے۔ مصلحت کی پالیسی سے قابل اطمینان نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ بے شک چاہیے کہ وائسرائے اس پر فرصت میں غور کریں، لیکن مضبوطی کی ضرورت ہوگی۔ پس و پیش کمزوری کا دوسرا نام ہے۔ گاندھی کے مذکورہ بالا قول اور آزاد صاحب کی اس تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لارڈ ویول نے ملاقاتوں میں ان پر یہ اثر قائم کر دیا تھا کہ وہ کانگریس کے نقطہ نظر سے متفق ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں صاحبوں نے وائسرائے سے یہ فرمائش کی کہ فرقہ وارانہ مسئلے میں حکومت برطانیہ کو فیصلہ دینا چاہیے، اور پھر سختی سے وہ اس فیصلے کو نافذ کرے۔ ان کو یقین تھا کہ حکومت برطانیہ یا وائسرائے کا فیصلہ کانگریس کے موافق اور مسلم لیگ کے خلاف ہوگا۔ شملہ کانفرنس کے اس آخری اجلاس میں قائد اعظم نے فرمایا، لیکن جب یہ کہا گیا اور دو سابق مقرروں نے کہا کہ ناکامی کی ذمہ داری مسلم لیگ پر ہے، تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں کانفرنس کو بنیادی اصول یاد دلا دوں۔ لیگ اور کانگریس کے سوچنے کے رخ بالکل مختلف ہیں۔ اگر مجوزہ ایگزیکٹو کونسل وجود میں آتی تو اس کے سامنے جو مسئلہ آتا، اس کو کانگریس اور مسلم لیگ نظر کے مختلف نقطوں سے دیکھتی۔ پاکستان کا خیال اور متحدہ ہندوستان کا خیال اپنی طبیعت کے اعتبار سے باہم متضاد ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب تک طویل المیاد حل نہ ہو جائے، وائسرائے کو ملک کی گورنمنٹ چلانی ہے، خواہ پارٹیاں اور فرقے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ مسلم لیگ یہ تہیہ کر چکی ہے کہ پاکستان ضرور حاصل کرے گی۔ عبوری دور کے لیے عارضی حکومت کی ہر تجویز پر وہ ان شرائط کے تحت غور کرے گی۔ اول، ملک معظم کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کہ مسلمانوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ دوم، عبوری انتظام میں تمام دوسرے فرقوں کے بالمقابل مسلمانوں کے لیے مساوی نیابت کی منظوری۔ پہلی شرط کو اس نظام میں کوئی جگہ نہ ملی۔ رہی دوسری شرط، تو ان تجاویز نے مسلمانوں کی نیابت کو گھٹا کر ایک تہائی کر دیا۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے اعلان کے بعد 14 جولائی کو قائد اعظم نے اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں مندرجہ ذیل بیان دیا۔ ویول پلان کے آخری جائزے اور تجزیے میں ہم نے یہ پایا کہ وہ ایک جال اور پھندا تھا۔ وہاں ایک اتحاد قائم تھا جس میں یہ سب تھے، گاندھی، ہندو کانگریس، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے لیے خود قومی خود مختاری قائم ہو، دوسرے جغرافیائی وحدت کے مبلغ لارڈ ویول اور گیلنسی اور خضر حیات، جو اس کے در پہ ہیں کہ پنجاب کے مسلمانوں میں افتراق پیدا کریں۔ یہ اتحاد اس لیے کوشا تھا کہ ہم کو دھکیل کر اس انتظام میں پھنسا دے۔ لارڈ ویول نے جو تجویز کیا تھا کہ اگر ہم اس پر متفق ہو جاتے تو گویا ہم اپنے لیے موت کی سزا کے حکم پر خود ہی دستخط کرتے۔ ہمارا موقف یہ تھا، اور یہ ہم نے 1940 کے بعد متوارر حکومت برطانیہ پر واضح کر دیا تھا، کہ ہم کسی عبوری عارضی گورنمنٹ پر نہ اس وقت تک غور کر سکتے ہیں اور نہ اس پہ شریک ہو سکتے ہیں جب تک کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے ایسا اعلان نہ ہو جس میں مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی ضمانت کی جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ جنگ کے بعد یا اس قدر جلد جتنا کہ ممکن ہو سکے حکومت برطانیہ مسلم لیگ کے ان بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھ کر جو مارچ 1940 کے ریزولیوشن میں ہیں پاکستان قائم کرے گی۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہم اقلیت نہیں قوم ہیں اور ہم عارضی انتظام میں اس وقت کی ضروریات کا خیال کر کے جو جنگ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں اور اس ارادے سے کہ اہتمام جنگ میں پورا تعاون کریں گے صرف اسی بنیاد پر شریک ہوں گے کہ مجوزہ ایگزیکٹو کونسل میں مسلمانوں کی تعداد دوسروں کے برابر ہو۔ ویول پلان نے ان دونوں تجویزوں کو ختم کر دیا اور ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم شدید ترین قربانی کریں۔ اس طرح شملہ کانفرنس ناکام ہوئی اور ہندو لیڈروں کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی کہ عارضی نیشنل گورنمنٹ میں اقتدار حاصل کر کے پورے ہندوستان پر مستقل قبضہ کریں۔ لارڈ ویول کو کانگریس یہ الزام دیتی رہی کہ انہوں نے بحیثیت وائسرائے مسلم لیگ کے خلاف اور کانگریس کی تائید میں فیصلہ کیوں نہیں دیا۔ ویول صاحب یہ ضرور کرتے مگر اس جنگ کو کیا کرتے جو ابھی جاپان کے خلاف لڑنی تھی اور مسلمانوں کے تعاون کے بغیر دشوار اور ان کی مخالفت کے ساتھ دشوار تر ہو جاتی۔ کانگریسی لیڈروں کی یہ خام خیالی تھی کہ وہ لارڈ ویول سے یہ توقع کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نے ویول پلان میں تعاون سے انکار کر کے مطالبہ پاکستان کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ حکومت برطانیہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ اگر ہندوستان کے سیاسی اختیار میں کوئی اضافہ کرنا تھا تو اس قطعی اور آخری اسکیم کی بنیاد پر کرتی جو ہندوستان کا طویل المیاد مستقبل بننے والا تھا۔ اس سلسلے میں مسٹر وی پی مینن کی رائے بڑی دقیق ہے۔ وہ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزر تھے اور گورنمنٹ کی خفیہ اطلاع تک ان کی رسائی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، دوسری طرف ویول پلان کو ترک کرنے سے بلا شبہ جنا اور مسلم لیگ کی پوزیشن مستحکم ہو گئی اور یہ اس وقت ہوا جب ان کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ اس سے ان مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی جو مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے، خصوصاً پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی۔ اور چونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ محض مسٹر جنا ہی ایک ایسے شخص ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے متذبذب مسلمان اہل سیاست مسلم لیگ کی طرف جھک پڑے۔ بڑی کوفت کے ساتھ مسٹر وی پی مینن نے یہ تو کہا مگر پھر بھی ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اس کے باوجود کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کی حکومتیں مسلم لیگ کے ہاتھ سے نکل رہی تھیں، حکومت برطانیہ کو یہ ہمت کیوں نہ ہوئی کہ مسلم لیگ کو نظر انداز کرتی، اور کانگریس نے یہ کیوں نہ کیا کہ کانگریسی مسلمانوں، جمعیت العلماء اور یونینسٹ پارٹی کے ساتھ ہندو مسلم مسئلے کا فیصلہ کرتی اور وہ فیصلہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کر کے یہ دعویٰ کرتی کہ اس سے 8 اگست 1940 کی پیشکش کی شرط پوری ہو گئی، ہندوستان کے فرقوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا اور وہ یہ موجود ہے۔ حکومت برطانیہ اور کانگریس ضرور یہ کرتی اگر یہ ممکن ہوتا، مگر مسلم لیگ کی طاقت وہ وزارتیں نہیں تھیں جو 1937 کے انتخابات سے پیدا ہوئی تھیں، بلکہ مسلمان عوام تھے جو مسلم لیگ کے اشارے پر جانے قربان کرنے کے لیے کمر بستہ کھڑے تھے۔ یہ گورنمنٹ برطانیہ بھی جانتی تھی اور کانگریس بھی۔ قائد اعظم نے شملہ کانفرنس کی اندرونی روداد 6 اگست کو بمبئی کے ایک جلسے میں بیان کی۔ وہ اس وقت سننے کے قابل تھی اور آج پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ کانگریس جس نے ہندوستان چھوڑو اور جاؤ کی تحریک چلائی اور کامل آزادی کی تحریک چلائی، وہ اس کی ایسی نمائش کی اور اس کی ایسی نمائش کی۔ وہ شملے میں شکست زدہ اور مایوس اور گھبرائی ہوئی آئی اور چند پورٹ فولیوز حاصل کرنے کے لیے لارڈ ویول کے قدموں پر گر گئی، کیونکہ موجودہ دستور کی حدود کے اندر سیلف گورنمنٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لارڈ ویول کے داہنے پہلو پر بیٹھنے کا حق حاصل کرنے کے لیے، جو معاہدین حکومت کا مقام ہے، اس نے پہلے مسلم لیگ کو مار مار کر گرانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے اس کے لیے کہ لارڈ ویول کو ایسا بنائیں کہ وہ اس کوتا اندیشی کی پالیسی کے ذریعے جو شملے میں اختیار کی گئی مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے کانگریس کے مقاصد پورے کر دیں۔ اب وہ لارڈ ویول کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ مسلم لیگ کو نظر انداز کر دیں گے اور انہوں نے اعتماد شکنی کی۔ مجھ کو اس کا اعتبار نہیں، وہ اگر یہ چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ باب نمبر 20، عام انتخابات۔ ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ کے اسی اجلاس منعقدہ شملہ میں، جس نے لارڈ ویول کے پلان میں جس نے ویول پلان میں تعاون سے انکار کیا تھا، یہ ریزولوشن منظور ہوا کہ مرکزی اور صوبائی مجالس واضحان قانون کے لیے جلد عام انتخابات کرائے جائیں، اور یہ اس ریزولوشن کا اعادہ تھا جو وہ دسمبر 1943 کے سالانہ اجلاس کراچی میں منظور کر چکی تھی۔ گویا مسلم لیگ 1943 سے یہ ضرورت محسوس کر رہی تھی کہ عام انتخابات ہونے چاہئیں، کیونکہ سابقہ انتخابات کو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اس وقت کے نمائندوں اور عوام کے درمیان کوئی رابطہ باقی نہ رکھا تھا۔ 17 جولائی کو قائد اعظم نے یہ بیان دیا، اس موقع پر میں ان ہزاروں مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے تاروں اور خطوط سے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی تمام طاقت قوم کی تنظیم میں لگا دیں اور ان کو ان انتظامات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر دیں جو لازماً اس سے پہلے ہوں گے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن بغیر روپیے کے نہیں لڑے جا سکتے، اس لیے آج کے بعد چاہیے کہ تمام صوبوں میں الیکشن کے لیے سرمایہ جمع کیا جائے اور اپنے لوگوں کی تنظیم کی جائے۔ قائد اعظم کی اس ہدایت کے ساتھ ہی سرمایہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں کی تنظیم کے کام میں اور زیادہ سرگرمی پیدا ہو گئی۔ برطانیہ میں نئے انتخابات، شملہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد انگلستان میں نئے انتخابات ہوئے، اور ہیروشیما میں ایٹم بم کا وحشیانہ حملہ ہوتے ہی جاپانیوں نے شکست قبول کر لی۔ ان دو واقعات سے دنیا کا سیاسی منظر بدل گیا۔ کانگریس نے اپنی پیدائش کے دن سے اپنے انگریز مربیوں کی مدد کے اعتماد پر تمام سیاسی پروگرام چلائے تھے اور اپنے تمام سیاسی مقاصد کی تکمیل کر رکھی تھی۔ انگلستان کے ان عام انتخابات میں مسٹر چرچل کو شکست فاش ہوئی اور لیبر گورنمنٹ برسر اقتدار آئی۔ اس میں کلیمنٹ اٹلی وزیر اعظم ہوئے اور لارڈ پیتھک لارنس وزیر ہند، یہ دونوں کانگریس کے پرانے مربی تھے۔ کانگریس کے حلقوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں اور عموماً ہندوؤں کے حوصلے بڑھ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ پوری لیبر پارٹی ہی کانگریس اور ہندوؤں کی مربی تھی۔ صدر کانگریس نے مسٹر اٹلی کو تار دیا۔ برطانیہ عظمیٰ کے باشندوں کو انتخابات کے نتائج پر دلی مبارکباد، جس سے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پرانے خیالات ترک کر دیے اور نئی دنیا قبول کر لی۔ مسلم لیگ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ گاؤں آمد و حرفت، اس کے لیے چرچل اور اٹلی، کنزرویٹو اور لیبر دونوں ایک سے تھے، ایک تسلط پسند اور دوسرے ہندو پرور۔ اس کو صرف اپنی جد و جہد اور منصفانہ دعوے پر اعتماد تھا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ 17 جولائی کو شملہ کانفرنس کی ناکامی پر اسٹیفرڈ کرسپ نے رائٹر کے نمائندے کو بیان دیا تھا، یہ کہیں بہتر ہے کہ وہ ذرائع اور وسائل اختیار کیے جائیں جن سے مستقل بندوبست ہو، اور اس میں سب سے بڑی تنقی پاکستان کا سوال ہونا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ کسی اقلیت کو، خواہ وہ کتنی ہی بڑی اور اہم ہو، یہ اجازت دی جائے کہ ہندوستان کے لیے اپنی حکومت قائم کرنے میں مانے آئے، اور اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کو ایسے نئے آئینی انتظام میں جبراً داخل کیا جائے جس پر ان کو اصولی اور بنیادی اعتراض ہو۔ قائد اعظم نے شملہ کانفرنس کے آخری اجلاس ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ مستقبل ہند کے لیے مستقل فیصلہ کیا جائے، ہم عارضی انتظامات میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر 6 اگست کو انہوں نے بمبئی کے ایک جلسے میں فرمایا، اس کا موقع دیا جائے کہ مستقل آئینی بندوبست کے لیے ہم آگے بڑھیں، ہم کسی کے مقابلے میں پاکستان سے دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ منصفانہ ہے اور حق پر مبنی ہے، اور یہی ہندوستان کا آخری حل ہے۔ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ جن کو ہماری نمائندہ حیثیت میں شبہ ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے اس کا یقین دلا دیں، اگر آپ ٹھیک ٹھیک اپنی تنظیم کر لیں تو اپنے عام لوگوں کی مدد سے ہم پولنگ اسٹیشن صاف کر دیں گے۔ آج مسلم لیگ کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہے اور مسلمان قومیت کے نئے احساس کے ساتھ بیدار ہیں۔ اگر کانگریس مسلم لیگ کو نظر انداز کرانے میں کامیاب ہو گئی ہوتی تو میں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو روپے کو نہ کہتا، میں پاکستان کا نصب العین حاصل کرنے کے لیے آپ سے پوری قربانی کرنے کو کہتا۔ سابقہ انتخابات مرکز کے لیے 1943 میں اور صوبوں کے لیے 1936 میں ہوئے تھے، اور یہ 1945 تھا۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو تیسری مرتبہ انتخابات کی نوبت آ چکی ہوتی، اس لیے مسلم لیگ کا یہ مطالبہ برمحل تھا کہ انتخابات کیے جائیں۔ وائسرائے نے 21 اگست 1945 کو دو اعلان کیے، ایک یہ کہ آئندہ موسم بہار میں مرکزی اور صوبائی مجالس وضعان قانون کے لیے عام انتخابات ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کے مشورے سے کے لیے وہ خود عنقریب انگلستان جائیں گے۔ یہ دونوں اچھے اعلانات تھے۔ ہندوستان کی ہر پارٹی کو توقع ہو گئی کہ سیاسی قبض رفع ہونے کی کوئی اور صورت پیدا ہوگی۔ 24 اگست 1945 کو لارڈ بیول انگلستان گئے اور 16 ستمبر کو دہلی واپس آ گئے۔ 19 ستمبر کو شاہ انگلستان کی حکومت کی طرف سے انہوں نے مفصل اعلان کیا، ہز میجسٹی کی گورنمنٹ نے قطعی تہیہ کر لیا ہے کہ ہندوستانی رائے کے لیڈروں کے اشتراک سے وہ اس کے لیے سعی کرے گی کہ ہندوستان کو سیلف گورنمنٹ حاصل ہو۔ میرے دوران قیام لندن میں اس نے مجھ سے ان اقدامات پر گفتگو کر لی ہے جو اس سعی میں کیے جائیں گے۔ آئندہ موسم سرما میں الیکشن ہوں گے۔ ہز میجسٹی کی گورنمنٹ کو یہ توقع ہے کہ تمام صوبوں میں سیاسی لیڈر وزارتی ذمہ داریاں قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کا یہ ارادہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی منعقد کریں۔ اس کے بعد مجلس واضحان قانون کے نمائندوں سے اس پر گفتگو کی جائے گی کہ آیا 1941 کے اعلان میں جو کچھ درج ہے وہ اس قابل ہے کہ قبول کیا جائے یا کوئی دوسری اسکیم ہو۔ مجھ کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ جیسے ہی صوبوں کے انتخابات ختم ہوں، میں ایسی ایگزیکٹو کونسل قائم کروں جس کو تمام بڑی ہندوستانی پارٹیوں کی تائید حاصل ہو۔ لارڈ ویول نے اس اعلان کے بعد ذاتی حیثیت سے بھی ایک بیان دیا جس میں ہندوستانیوں کو یہ جتایا کہ نیا آئین وضع کرنے کی تمام دشواریوں کے احساس کے باوجود انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ ان دشواریوں پر قابو حاصل کیا جائے۔ اسی روز مسٹر اٹلی نے ایک نشری تقریر میں یہ کہا کہ اگرچہ اسٹیفرڈ کرسپ تجاویز ہندوستانی پارٹیوں نے قبول نہیں کی تھیں، لیکن حکومت برطانیہ انہی کی اسپرٹ میں عمل کر رہی ہے۔ حکومت برطانیہ اس مجوزہ معاہدے میں جو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جو ہندوستان کے مفاد کے خلاف ہو، اور انہوں نے ہندوستان کی تمام پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ کوئی ایسا دستور وضع کریں جس کو ہندوستان کی تمام پارٹیاں اور مفاد منصفانہ سمجھیں۔ کانگریس کے لیڈروں نے یہ طے کیا کہ اب مسلم لیگ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، راست مسلم عوام سے رابطہ کیا جائے۔ ایسا ہی تہیہ ایک مرتبہ 1936 میں کانگریس نے کیا تھا۔ جمعیت العلماء، کانگریسی اور نیشنلسٹ مسلمانوں کی وساطت سے اس نے بڑی کوشش کی تھی، مگر اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا تھا کہ مسلم لیگ کے مقابلے میں وہ تمام ضمنی الیکشن ہاری، اور ثابت ہو گیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا کہ ہندوستان میں صرف دو پارٹیاں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری حکومت برطانیہ۔ تمام دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ تیسری پارٹی مسلمان تھے اور ان کی واحد نمائندہ انجمن مسلم لیگ تھی۔ اب دوسری مرتبہ پھر اہل کانگریس اپنی وہی تدبیر آزمانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کانگریس کے پاس روپیہ بہت تھا۔ جب روپیہ خرچ کرنے کے لیے خوب ملے تو جمعیت العلماء اور نیشنلسٹ مسلمان اور احرار سب بڑے بااثر اور کارگزار بن جاتے تھے۔ ایک بہت بڑی گپ۔ مگر اس سلسلے میں وی پی مینن دی ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا کی رپورٹ خاصی دلچسپ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نیشنلسٹ مسلمانوں نے خصوصیت سے اپنے آپ کو مشکل میں پایا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بغیر اس کے کہ کانگریس مسلمانوں کو اطمینان دلائے، آئندہ انتخابات میں ان کی مدد حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگست 1955 کے آخر میں ابوالکلام آزاد فرقہ وارانہ سمجھوتے کا ایک منصوبہ لے کر گاندھی کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ فرقہ وارانہ مسئلے کے اسباب و وجوہ پر بحث کی جائے یا اس کا تعین کیا جائے کہ اس کا الزام کس پر عائد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خطرات صرف اس صورت میں رفع ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی اسکیم وضع کی جائے جس کے تحت وہ یہ محسوس کریں کہ محفوظ ہیں۔ مرکز میں وحدانی حکومت قائم کرنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ ناکام ہوگی۔ پاکستان خود مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت میں تقسیم کو شکست زدہ ذہنیت تصور کرتا ہوں اور اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کانگریس کے لیے تجویز پیش کی کہ ہندوستان کا آئندہ دستور ایسا وفاقی ہونا چاہیے جس کے اجزائے ترکیبی داخلی حیثیت سے پورے خود اختیار ہوں۔ مرکز کے تحت صرف وہی شعبے جو شعبے ہیں جو کل ہندوستان سے متعلق ہوں اور اجزائے ترکیبی ان پر متفق ہو جائیں، اور یہ کہ ان واحدوں کو یہ حق دیا جائے کہ اگر وہ چاہیں تو الگ ہو جائیں۔ مرکز اور صوبوں میں انتخابی حلقے مخلوط ہوں، نشستیں معین اور ایسا مختلف حق رائے دہی جو اس کے لیے ضروری ہو کہ فرقوں کی تعداد آبادی انتخاب کرنے والوں کی تعداد میں منعکس ہو۔ مرکزی اسمبلی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت تک مساوی رہے کہ فرقہ وارانہ بدگمانیاں رفع ہو جائیں اور پارٹی معاشی اور سیاسی بنیادوں پر بنیں۔ ایک یہ معمول بھی قائم کیا جائے کہ ابتدائی زمانے میں حکومت ایک مرتبہ ہندو اور دوسری مرتبہ مسلمان ہوں۔ ہندو دوستوں سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ مسلمانوں پر چھوڑ دیں کہ آئندہ دستور میں ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ان پر غیر مسلم ذرائع سے فیصلہ مسلط نہیں کیا گیا تو وہ تقسیم کا خیال ترک کر دیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ وفاقی متحدہ ہندوستان میں ان کے مفاد خوبی کے ساتھ ترقی کریں گے۔ آزاد نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جہاں ہندوستانی کو اختیار حاصل ہوا، معاشی، سیاسی اور طبقوں کے مفاد خالص فرقہ وارانہ مفاد کو خارج کر دیں گے۔ یہاں پر پارٹ 14 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 15 سماعت فرمائیے۔